روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا, قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھی رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. خالد اقبال طائف صاحب نوروکاتم عالیہ کے اشعار ہیں, بہت اچھے لگے تھے, میں نے سوچا چلو اس کو پڑھ دیں گے. رہرو کہتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے, اور رہبر ہوتا ہے جو شیخ ہوتا ہے, یعنی ہم سب لوگ چل رہے ہیں اللہ کے رستے میں, تو رہرو کہا جاتا ہے اس کو, مرید کو جو اللہ کے رستے میں چل رہا ہے. آواز چل رہی ہے؟ رہرو کو تو منزل کی خاطر ہر ناز اٹھانا پڑتا ہے, یعنی ایک سالک کو اللہ کے کو تلاش کرنے کے لیے ہر ناز کو اٹھانا پڑتا ہے. نظر بچانی ہے بچانی ہے, تصویروں سے بچنا ہے بچنا ہے, اور جھوٹ سے بچنا ہے بچنا ہے, اچھے اخلاق سے رہنا ہے تو رہنا ہے, غصے کو پینا ہے تو پینا ہے, غصہ آئے پی جائے, غصے کے وقت ایسی مزاج کے خلاف بات ہوگی تو غصہ آئے گا نا, تو اللہ کی خاطر ہر ناز کو اٹھانا پڑے گا, مگر یہ ہمت وہی ملتی ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے. رہرو کو تو منزل کی خاطر ہر ناز اٹھانا پڑتا ہے, रस्ते में हसी नजारों को नजरों से गिराना पड़ता है। रहरों को तो मंजिल की खातिर हर नाज उठाना पड़ता है। रस्ते में हसी नजारों को नजरों से गिराना पड़ता है। होते हैं खुदा के रस्ते में अपने बेगाने सब दुश्मन। होते हैं खुदा के रस्ते में अपने बेगाने सब दुश्मन। कभी नफ्स मुकाबिल आता है कभी बीच जमाना पड़ता है। वाह वाह। कभी नफ्स मुकाबिल आता है कभी बीच जमाना पड़ता है। होते हैं खुदा के रस्ते में अपने बेगाने सब दुश्मन। कभी नफ्स मुकाबिल आता है कभी बीच जमाना पड़ता है। रहरों को तो मंजिल की खातिर हर नाज उठाना पड़ता है। जब दिल दिल बन जाता है तो फिर लगती है ये दुनिया दलदल सी। जब दिल दिल बन जाता है तो फिर लगती है ये दुनिया दलदल सी। हाँ पहले पहल कुछ दिन तक तो फिर दिल को तड़पाना पड़ता है। हाँ पहले पहल कुछ दिन तक तो दिल को तड़पाना पड़ता है। वाह वाह। ये दुनिया दलदल से लगने लगे इसके लिए दिल को तड़पाना पड़ेगा, गुनाहों से बचना पड़ेगा। फिर आखिरी शेर है, बड़ा प्यारा है। दिल यूं ही नहीं दिल बनता है ताइब घर में बैठे बैठे। वाह वाह। दिल यूं ही नहीं दिल बनता है ताइब घर में बैठे बैठे। एक अरसा सोहबत साहिब दिल सालिक को उठाना पड़ता है। एक अरसा सोहबत साहिब दिल सालिक को उठाना पड़ता है। एक जमाना लगाना पड़ता है ताकि दीन की समझ पैदा हो। एक दो दिन में तो रंग नहीं चढ़ता बल्कि एक अरसा रंग चढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको अहले दिल में से बनाए। दिल यानी जो दिल अल्लाह पे फिदा हो जाए, शरीयत और सुन्नत पे फिदा हो। आज मुख्तसर थोड़ी थोड़ी बातें हर दफ़े ही सुनाई जाती हैं। इस दफ़ा कुछ तैयारी करके आया था। आखिरत की तैयारी से गाफिल न होने की तरगीब। हदीस शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दुनिया की हकीकत से सुनाई जा रही है। बहुत दिल में लगने वाली है। कुछ मेरे लिए भी फ़ायदा हो क्योंकि मजलिस तो इस्लाही मजलिस है ना, उसमें मुझे भी फ़ायदा होता है। आपको पता है कैसे ईको ख़त्म हो जाता है, कौन से वाले में लगाते हैं। उस वक्त तो ईको का मसला नहीं था अभी। हज़रत अबू हुरैरा, हाँ बस सही है, माशा कुछ बेहतर हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कोई शख्स, हाँ सही है, दौलत मंदी और तवंगरी का इंतजार करता रहता है जो गुनहगार करने वाली है। देखिएगा आप इंतजार के बारे में कैसे काली कमली वाले बातें फरमाई, अजीब बातें। तुम में से कोई शख्स दौलत मंदी और तवंगरी यानी वसत हो जाए, खूब पैसे आ जाए, उसका इंतजार करता रहता है जो गुनहगार करने वाली है। جب تک توبہ, اس میں آگے بھی تفصیلیں ہیں, یعنی ضروری نہیں کہ تونگری گنہگار ہی, مگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اس زمانے میں پیسے آتے رہتے ہیں انسان کو, پھر اللہ سے غفلت ہوتی رہتی ہے. جب تک صحبت اہل اللہ نہ ہو اور کوئی شخص ہمارے اوپر بڑا نہ ہو, اس کی صحبت میں نہ بیٹھیں گے تو پھر ہم اللہ سے غافل ہوتے رہیں گے. کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص دولت مندی اور تونگری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گنہگار کرنے والی ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسرا, یا افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو خدا کو بھلا دینے والی ہے. دولت کی قدر نہ کر کے اس کو ضائع کر دینا گویا افلاس کا انتظار کرنا ہے, یعنی ایک نعمت ملی تھی فضول خرچی میں ضائع کر دیا. یا افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو خدا کو بھلا دینے والا ہے. اب یہ بات ہو گئی, اب آگے کیا فرمائیں. یا بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے, یعنی صحت کی قدر نہ کرنے کے سبب جو بدن کو خراب و تباہ کر دینے والی ہے, یہ بات ختم ہو گئی. یا بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے جو بدحواس اور بے عقل بنا دیتا ہے, مگر یہ وہ والا بدحواس ہے جو اپنی جوانی کو اللہ میں فدا نہیں کرتا اور جو بڑھاپے میں بھی گناہ کرتا رہتا ہے, اس کی عقل بدحواس ہو جاتی ہے. مگر جو اللہ والے بن جاتے ہیں, جو سچے لوگ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ان کی عقل تو, جو عالم ہوتے ہیں, جو مشائخ ہوتے ہیں, ان کی عقل تو ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ نور تو بڑھتا ہی چلے جاتا ہے. مگر حقیقت تو یہی ہے. یا بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے جو بدحواس اور بے عقل بنا دیتا ہے. آخری کیا بات, یا موت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ناگہاں اور جلد آنے والی ہے. اب آگے, یا دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے جو برا غائب ہے اور جس کا انتظار کرتا رہتا ہے. یا قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو سخت ترین اور تلخ ترین حوادث میں سے ہے. کیا پیاری حدیث ہے ماشاء, دل کو جھنجھوڑنے والی ہے. تو میں نے یہ حدیث نکالی تو مجھے کہا بھائی اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں, ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا, کافی دوست سنتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑا رک جاتے ہیں تاکہ یہ بھی سن لیں, دوبارہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, بہت فائدہ مند حدیث ہے. اگر دل کے کانوں, ابھی بچوں کی طرح متوجہ نہ رہیے گا, اس حدیث کی طرح متوجہ ہوں. یہ کالی کملی والے کا فرمان عالی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص دولت مندی اور تونگری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گنہگار کرنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیسے آ گئے تو اللہ سے گناہ کرتے رہے, جب پیسے نہیں تھے تو فدا ہو رہے تھے. اور یہ بات ہو گئی, یا کیسے ہر ہر بات کا کالی کملی والے نے, مختصر جوامع الکلم تھے, بات میں سب باتیں کر دیں. یا افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو خدا کو بھلا دینے والا ہے, یعنی دولت کی قدر نہ کر کے اس کو ضائع کر دینا گویا افلاس کا انتظار کرنا ہے. یا بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے, یعنی صحت کی قدر نہ کرنے کے سبب جو بدن کو خراب و تباہ کر دینے والی ہے. یا بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے جو بدحواس و بے عقل بنا دیتا ہے. یا موت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ناگہاں اور جلد آنے والی ہے. یا دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے جو برا غائب ہے اور جس کا انتظار کرتا رہتا ہے. یا قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو سخت ترین تلخ ترین حوادث میں سے ہے. اور جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی, تو زندگی کی قدر کر لینی چاہیے. دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ حدیث ہی سننے کے لیے بدھی مانی چاہیے, عقل میں سلامتی ہونی چاہیے. کالی کملی والے کی بات ہے, اس کی تشریح بھی آگے حضرت فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ ہر وقت وہیں رہتے تھے, حدیث شریف سننے کی غرض سے, علم دین کی خاطر سے. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کالی کملی والے سے حدیث سننے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص دولت مندی اور تونگری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گنہگار کرنے والی ہے. یا افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو خدا کو بھلا دینے والی ہے. دولت کی قدر نہ کر کے اس کو ضائع کر دینا گویا افلاس کا انتظار کرنا ہے. یا بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو صحت کی قدر نہ کرنے کے سبب جو بدن کو خراب و تباہ کر دینے والی ہے. یا بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے جو بدحواس و بے عقل بنا دیتا ہے. یا موت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ناگہاں اور جلد آنے والی ہے. یا دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے جو برا غائب ہے اور جس کا انتظار کرتا رہتا ہے. یا قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو سخت ترین اور سخت ترین حوادث میں سے ہے. اب تشریح میں فرما رہے ہیں حضرت والا شیخ الہرا والجم, میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اس انتظار اور آج کل کے وعدوں میں انسان آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے. اس لیے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اور طاعت کے لیے سکون اور اطمینان کا انتظار مت کرو, کہ جب سکون ہو جائے گا اس وقت ذکر کریں گے, اس وقت عبادت کریں گے. جس حالت میں بھی ہو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاؤ, یاد خدا ہی سے تو اطمینان نصیب ہوگا, اور تم یاد خدا کو اطمینان کے انتظار میں موقوف کیے ہوئے ہو, یہ کس درجے نادانی ہے. ذکر ہر حالت میں مفید ہے, خواہ تشویش قلب کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. حضرت والا کی مثنوی شریف کا شعر ہے, اس فرماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا ارشاد ہے, ذکر کو خواہ سکون میں ہو یا بے سکون ہر حالت میں مفید پاؤ گے. مولانا رومی فرماتے ہیں, جلال الدین رومی, یعنی سالک کو ماضی کا غم مستقبل کا اندیشہ اصلاح حال سے محروم کر دیتا ہے کہ ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا, بہت گنہگار ہوں, ہائے 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 ایک زمانہ گزر گیا, اور مستقبل کا اندیشہ کہ میری تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جناب, یہ اصلاح حال سے محروم کر دیتا ہے. حال کی فکر ہی نہیں ہے, غم کو پچھلا لے کے بیٹھے, آگے فیوچر کی فکر ہے, حال کی اصلاح سے محروم ہو گیا. حکیم الامت نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ماضی کے گناہوں سے ایک دل سے توبہ کر کے پھر بار بار اس کی یاد میں نہ لگا رہے. بندہ اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, نہ کہ گناہوں کی یاد کے لیے. اسی طرح مستقبل کا اندیشہ کہ جب پھر گناہ ہو جائے گا اس توبہ سے فائدہ ہی کیا. یہ سب باتیں اللہ کی راہ میں حجاب ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے کہ گناہ ہو جائے گا تو توبہ کا کیا فائدہ ہے, شیخ کے پاس جانے کیا فائدہ, اصلاح کروانے کیا فائدہ, خط لکھنے کا کیا فائدہ, وہ تو نفلیں بتائیں گے. کتنی بڑا بات ہے. آئندہ کے لیے صرف پختہ ارادہ کرنا گناہ نہ کرنے کے لیے کافی ہے, اور اگر یہ ہو گیا تو پھر توبہ سے اس کی تلافی کا راستہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ کا انتظار کا کہ کیا ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے. جس حالت میں سانس لے رہا ہے اس سانس کو اعمال صالحہ میں لگائے اور گناہوں سے بچائے, حال کو درست رکھے, آج کا کام کل پر ہرگز نہ ڈالے. اعمال کو کل پر ٹالنا خلاف طریق ہے کہ کل کر لوں گا جناب, یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے کے اصول کے خلاف ہے. اس حدیث شریف میں اس بیماری کا علاج ارشاد فرمایا گیا کہ بعض لوگ مفلس ہیں, وہ مالداری کے انتظار میں اعمال آخرت کی طرف اپنے کو مشغول نہیں کرتے, اور جو مالدار ہیں وہ افلاس کے انتظار میں ہیں, یعنی دولت کو گناہوں یا فضول کاموں میں اڑا رہے ہیں, حالانکہ اس دولت سے ذخیرہ آخرت کر سکتے تھے. اسی طرح صحت کو نافرمانیوں یا غفلتوں میں ضائع کرتے ہیں. اب صحت آ گئی, اے سی لگ گیا, پیسے آ گئے, کھانا کھا لیا, رات کو پیٹ تن گیا, اب اللہ سے غافل ہو گئے, فجر قضا کر دی, انٹرنیٹ میں لگے رہے پوری رات, موبائل کے چینلز میں لگے ہوئے ہیں, گندے گندے چینلز دیکھ رہے ہیں. اسی طرح صحت کو نافرمانیوں یا غفلتوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں, گویا بیماری کا انتظار کر رہے ہیں آخرت کے اعمال کے لیے. اسی طرح جوانی کو رائگا کر رہے ہیں بڑھاپے کے انتظار میں, اور زندگی کو ضائع کر رہے ہیں موت کے انتظار میں. اور باقی مضمون کو اس تشریح پر قیاس کر لیا جائے, انتظار کرنے کا عنوان ڈانٹ اور تنبیہ کے لیے ہے کہ غفلت کا پردہ چاک ہو. سبحان اللہ, کتنی زبردست تشریح فرمائی ہے حکیم الامت تھانوی نے, ہمارے شیخ نے, اور یہی ایک بات کافی ہے ہدایت کے لیے جو ابھی سنائی گئی. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, شاید کہ اتر جائے میرے دل میں حضرت والا کی بات. شاہ فیروز احمد صاحب کی یہ خاص بات ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان فرماتے ہیں, اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. فالق یہ کمال بھی اپنی اصلاح کی نیت سے ہی عرض کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ماضی کے گناہوں سے ایک دل سے توبہ کر کے پھر بار بار اس کی یاد میں نہ لگا رہے. بندہ اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, نہ کہ گناہوں کی یاد کے لیے. اسی طرح مستقبل کا اندیشہ کہ جب پھر گناہ ہو جائے گا تو اس توبہ سے فائدہ ہی کیا. یہ سب باتیں اللہ کی راہ میں حجاب ہیں. آئندہ کے لیے صرف پختہ ارادہ کرنا گناہ نہ کرنے کا کافی ہے, اگر ہو گیا پھر توبہ سے اس کی تلافی کا راستہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ کا انتظار کہ کیا ہوگا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس حالت میں سانس لے رہا ہے اس سانس کو اعمال صالحہ میں لگائے اور گناہوں سے بچائے, حال کو درست رکھے, اور آج کا کام کل پر نہ ڈالے. بس آج سے ذکر شروع کرنا ہے, آج سے پانچ وقت کی نماز جماعت سے شروع کرنی ہے. بہت سے ہمارے دوست, حضرت کا بھی اس پہ کلپ بن گیا ہے کہ نمازوں میں غفلت نہ کریں. اعمال کو کل پر ٹالنا خلاف طریق ہے, یعنی اللہ کے رستے کے اصول کے خلاف ہے. اس حدیث شریف میں اس بیماری کا علاج ارشاد فرمایا گیا کہ بعض مفلس لوگ ہیں, وہ مالداری کے انتظار میں اعمال صالحہ اور اعمال آخرت کی طرف اپنے کو مشغول نہیں کرتے, اور جو مالدار ہیں وہ افلاس کے انتظار میں ہیں, یعنی دولت کو گناہوں یا فضول کاموں میں اڑا رہے ہیں, حالانکہ اس دولت سے ذخیرہ آخرت کر سکتے تھے. اسی طرح صحت کو نافرمانیوں یا غفلتوں میں ضائع کرتے ہیں, گویا بیماری کا انتظار کر رہے ہیں آخرت کے اعمال کے لیے. اسی طرح جوانی کو رائگا کر رہے ہیں بڑھاپے کے انتظار میں, اور زندگی کو ضائع کر رہے ہیں موت کے انتظار میں. باقی مضمون کو اس تشریح پر قیاس کر لیا جائے, انتظار کرنے کا عنوان ڈانٹ اور تنبیہ کے لیے ہے کہ غفلت کا پردہ چاک ہو. اللہ تعالیٰ میرا بھی ہم سب کا غفلت کا پردہ چاک کرے اپنی رحمت سے. اب حضرت والا ہی کچھ باتیں سنائی جائیں گی, پھر آخر میں اخلاق کے بارے میں بہت اہم بات سنائی جائے گی. کہ ہم لوگ کو مردوں عورتوں کا ظاہر بن جاتا ہے, باطن کے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے بڑوں سے ہم بدتمیزی کر دیتے ہیں, اور وہ حق بات ہو بھی بتائی جائے گی, چھپائی تھوڑی جائے گی, کیونکہ ہم تو اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرتے ہیں اور بڑا غم ہوتا ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی بزرگوں سے تعلق ہے, ایک زمانے سے تعلق ہے, اور اخلاق دیکھو کیسے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اگر کوئی بڑا بدتمیزی کرتا ہے تو چھوٹوں کو تھوڑی کہ وہ بھی بدتمیزی کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اور جب میں نے یہ پڑھی حدیثیں, انشاءاللہ آخر میں اخلاق کے بارے میں سنائی جائے گی, اس میں میں خود بھی مخاطب ہوں گا اور جو لوگ بد اخلاق ہیں وہ بھی مخاطب ہوں گے, پتہ چلے گا حدیث شریف میں کیسی کیسی باتیں پڑھی گئی ہیں. اصل میں علم کی کمی ہے, انسان پیسہ کمانے اتنے پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں رہتا. کچھ لوگ ایسے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, وہ شروع سے اخلاق والے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی ایسی بد اخلاقی دیکھی نہیں, اور جب دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کے نشے میں پاگل ہو گئے, جو منہ میں آئے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, سامنے والے دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں, مگر کچھ غلطی زیادہ ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہے. ہمیشہ بڑوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, مگر چھوٹے اس میں خاموش ہو جاتے ہیں, اور اگر کہتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اگر والدین بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اس وقت تو خاموش ہو جائے, بعد میں اچھے میٹھے انداز میں نرمی سے ان کو سمجھا دیا جائے. تو ساس سسر بھی جو ہیں, ساس بہو کے جھگڑے مشہور ہیں, اس کے بارے میں تو اکثر بیان ہوتا رہتا ہے. تو اگر ساس بدتمیز ہے, بہو سے بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے, تو بہو تھوڑی بدتمیزی کرے گی. ہمارے بڑوں نے, حضرت شاہ فیروز احمد صاحب اس پہ کتنا بیان کرتے ہیں, جو برا کہے اصل میں تو اس وقت جس پہ گزر رہی ہے بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا. ارے ابھی ہمیں کیا نہیں پتا, ہم یہی تو ہے, کوئی برا کرے آپ اچھا کریں, اگر اچھا نہیں کر سکتے خاموش ہو جائیں, آپ تو برا نہ کریں. بڑوں کے سامنے ایسی زبان چلانا, اللہ معاف فرمائے. لوگ بولتے ہیں بڑوں کی بھی تو سنیں آپ کو کتنی بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بھی بدتمیزی کر رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ چھوٹے تو بالکل حد سے نہ گزرے نا. تو ابھی پہلے توبہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں, بہت پیاری بات ہے حضرت والا کی. اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب اگر کوئی گناہوں پر جرت کرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو اللہ سے ڈرو, وہ تمہارے گردے بیکار کر سکتا ہے, تمہیں کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے, تمہاری روزی سے برکت اٹھا سکتا ہے. کتنی پیاری بات ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. سارے عالم کو تمہارے لیے عذاب بنا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بیوی بچے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں, عزیز و اقارب بھی دشمن ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ گھوڑا اور گدھا بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستا بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے سارا جہان اس کا نافرمان ہو جاتا ہے. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں, جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے, میرے بچے بھی مجھے ستاتے ہیں, میرا گھوڑا بھی خلاف چلتا ہے, میرا گدھا بھی نافرمان ہو جاتا ہے. یہ وہ دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ پاکستان میں جرم کر کے برطانیہ امریکہ میں جا کر سیاسی پناہ لے لے. اللہ کا مجرم کہیں سیاسی پناہ نہیں پا سکتا, کیونکہ سارے عالم میں اللہ ہی کی حکومت ہے, اسی کی زمین ہے, اسی کا آسمان ہے. لہذا جلدی توبہ کر کے معافی مانگ لو, تب چین پاؤ گے. کیا مشکل ہے توبہ, بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں, دل میں رو لے کہ ہائے میری غفلت والی زندگی, آج میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا, استغفار کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, معافی مانگنا بہت بڑا ذکر ہے. جو اپنے مالک کو راضی کر لے وہ اصلی ذاکر ہے. اس لیے میں نے آیت تلاوہ کی ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو, معافی مانگ لو, تو تمہارے قلب کو چین آئے گا, کیونکہ ذکر سے دل کے چین کا واسطہ اور رابطہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تمہارے سینے میں دل ہم نے بنایا ہے, لہٰذا اس دل کو چین صرف ہماری ہی یاد سے ملے گا, اور نافرمانی اور گناہ سے تم بے چین اور پریشان رہو گے. بے چینی کا سبب گناہ ہے, لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ استغفار کر کے تم ہم کو راضی کر لو. اب گناہ کر لیا نا, اب اللہ سے معافی مانگ لو, اور گناہ اگر اللہ سے کیا ہے تو اللہ سے معافی, حقوق و لباد ہے تو ان سے معافی مانگ لیں. اس میں کیا حجاب کرتا ہے, انسان ہے, کبھی نفس کی بات مان لیتا ہے, اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیں. یہ بہت بڑا ذکر ہے, اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ تم اپنے مالک کو راضی کر لو. لہذا اس آیت کی تلاوت کی یہ وجہ تھی کہ استغفار بہت بڑا ذکر ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جلدی استغفار اور جلدی توبہ کر تم اللہ تعالیٰ کو خوش کر دو, یہ بہت بڑا ذکر ہے. اس کی برکت سے تم چین اور سکون پا جاؤ گے, ورنہ کہیں سکون نہیں پاؤ گے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب دل تباہ ہوتا ہے سارا عالم اندھیرا لگتا ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. جن جن دوستوں نے اس طرح حرکتیں کی, خود ہی بتا رہے ہیں حضرت, اندھیرا اندھیرا معلوم ہو رہا ہے, عجیب سے. ابھی آگے حضرت بتائیں گے, جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل باغ و بہار ہو جائے گا, بھی توبہ کر لو چین آ جائے گا. اب جب دل میں چین ہوتا ہے تو سارے عالم میں چین نظر آتا ہے, جب دل غم زدہ ہوتا ہے سارے عالم میں غم نظر آتا ہے. یہ آنکھیں دل کے تابے ہیں, بصارت تابع بصیرت ہے. قلب کا جو حال ہوگا آنکھ کا وہی حال ہوگا. اگر دل خوش ہے ہر طرف خوشی نظر آئے گی, اگر دل میں غم ہے ہر طرف غم نظر آئے گا. اور اللہ سے استغفار اور توبہ اور ذکر کی برکت سے دل میں چین آئے گا تو سارے عالم میں آپ کو چین ملے گا. بال بچوں میں بھی سکون سے وہ آدمی رہتا ہے, اور جس کا دل گناہوں سے پریشان رہتا ہے وہ اپنی بیوی سے بھی لڑتا ہے, اپنے بڑوں سے بھی لڑتا ہے, بچوں کی بھی پٹائی کرتا ہے, ہر شخص سے الجھتا رہتا ہے, کیونکہ اس کا دل معتدل اور نارمل نہیں ہے, مثل پاگل ہو جاتا ہے. پاگل آدمی ہر ایک کو ستاتا ہے, پاگل کا کیا بھروسہ. یاد رکھو جو عقل کا خالق ہے جب اس کو راضی کرو گے تو عقل ٹھیک رہے گی, ورنہ جو جتنا گناہ کرتا ہے عقل خراب ہوتی چلی جاتی ہے, اور عقل کی خرابی سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. پاگل نہ خود چین سے رہتا ہے نہ چین سے رہنے دیتا ہے. اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, نمازیں تو پڑھی نہیں جاتی, پتہ چلا نماز ہی نہیں پڑھی, یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا تم نے, تو چین کیسے ملے گا. اللہ سے معافی مانگو, اس میں کیا مسئلہ ہے. پڑے ہوئے سو رہے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے جماعت کے لیے جا نہیں رہے, عورت گھر میں بیٹھی ہے پورا وقت نکال دیا, یعنی 9:45 تقریباً وقت شروع ہوتا ہے یا 8:50 پہ عشاء کا وقت, اور صبح تک رہتا ہے نماز ہی نہیں پڑھی عشاء کی. توبہ توبہ, ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر کی باتیں کیا کرنی ہے, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اب حضرت یہ فرمائے جب نماز نہیں پڑھی تو اتنا بڑا گناہ کر لیا تو عقل کہاں ٹھیک رہے گی, عقل خراب ہو گئی اب ہر کسی سے لڑو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. اب اس کا علاج کیا ہے, مایوسی نہیں ہے, اس کا علاج ہے سچی توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, آج سے ارادہ کریں کہ آج گناہ آج کے بعد سے نمازیں قضا نہیں کریں گے. یہ تو بالکل میں بیسک چیز بتا رہا ہوں, بالکل لو لیول کی جسے کہتے ہیں نا, آگے تو بہت کام ہے ہمیں کرنے کے. آج کا جو مضمون ہے بس اللہ کا کرم ہے. آج کیا سارے عالم میں اختر جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال ہوتی ہے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم اس کرم کے تو قابل نہیں. اور بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ پوشی اور رحمت کی یاری اور بارش ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اب اس کے بعد ایک حدیث کا ترجمہ کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں, اور یہ مایوس لوگوں کے لیے بہت زبردست. یہ حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کی فیکٹری میں, حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کی فیکٹری میں بڑے حضرت والا کا بیان ہوا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. بس تھوڑا سی دو تین پیج ہیں اس کے, میں نے دو تین پیج بس آخر کے دیکھے تھے. بعض گنہگاروں کو شیطان بہکاتا ہے, مایوس کرتا ہے کہ تم تو ایسے نالائق ہو, تم سے اللہ کیسے محبت کرے گا, تم نے تو دھندا بنا رکھا ہے گناہ کرنے کا اور دھندا بھی ایسا جو کبھی مندہ ہی نہیں ہوتا, تو کیسا بندہ ہے. اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور آئندہ بھی محبوب رکھے گا اس بندے کو جو مومن ہے. اور کیسا مومن ہے, المفتن, اس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے, فتنہ گناہ میں بار بار مبتلا ہو جاتا ہے, مگر ایک خوبی اس میں ایسی ہے جو سبب ہے اس کی محبوبیت کا, اور وہ اس کی فائنل رپورٹ ہے. وہ کیا ہے, التواب, بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی ہے, اللہ سے رو رو کر معافی مانگتا ہے, گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا, پچھتاتا ہے کہ آہ میں نے کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, اس لیے نادم ہو کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے. اور توبہ کی چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے. نمبر ایک, گناہ سے فوراً بھاگ جاتا ہے, گناہ سے علیحدہ ہو کر فوراً توبہ کرتا ہے, اگرچہ بار بار فتنے مبتلا ہوتا ہے لیکن توبہ صادقہ کی برکت سے یہ بھی اللہ کا محبوب ہے. یہ بتاؤ, اگر ماں کے سینے پر چھوٹا بچہ پخانہ کر دے تو کیا اماں اسے چاقو سے ذبح کر دیتی ہے, یا نہلا دھلا کر پھر پیار کرتی ہے, نیا کپڑا پہناتی ہے نہیں, جیسے بہت سے لوگ پیشاب کر دیتے ہیں, پوٹی کر دی ہے, پیشی کر دی ہے, تو کیا امی اس کو مارتی ہیں یا ذبح کر دیتی ہیں, بلکہ اس کو نہلاتی دھلاتی ہیں, پیمپر چینج کراتی ہیں اس کا. ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو تقویٰ کا نیا نیا لباس پہناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لباس کی کمی نہیں ہے. ماں تو تھک سکتی ہے کہ اب میرے پاس چڈی نہیں ہے, پیمپر نہیں ہے, بچوں کو اسے مزہ آتا ہے, اب تجھے کیا پہناؤں گی, پیمپر ختم ہو گئے, بہت مہنگے ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے, تقویٰ کے بے شمار لباس ان کے پاس ہیں. جب بندے نے توبہ کر لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, اس حرام مزے سے میں سخت نادم ہوں, سخت شرمندہ ہوں, معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. توبہ کی پہلی شرط ہے گناہ سے الگ ہو جائے, نمبر دو شرمندہ ہو جائے, دل کو دکھ پہنچ گئے کہ آہ میں نے کیوں گناہ کیا, قلب میں ندامت پیدا ہو گئی. نمبر تین, آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے, اے اللہ آئندہ آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا, اگرچہ دل کہتا ہے تو پھر کرے گا,
لیکن دل کی بات نہ ماننے کا عزم رکھتا ہے. اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو پھر مبتلا ہوگا, شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو کہہ دو اگر دوبارہ گناہ بیٹھو گا ہو جائے گا تو دوبارہ اللہ سے معافی مانگوں گا. ان کے در کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے. کیا ماں جانتی نہیں کہ میرا بچہ دوبارہ پخانا کرے گا؟ ماں کو یقین ہے ابھی ایک سال کا بچہ ہے تو دوبارہ پوٹی کرے گا, لیکن وہ اپنے بچے کی صفائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی توفیق توبہ دے کر گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ جانتا ہے کہ ظالم پھر گناہ کرے گا. اس حدیث پاک کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو جو بار بار گناہ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر توبہ بھی زبردست کرتے ہیں. تو بھائی توبہ نہ چھوڑیں. جو بندے اور بندیاں سن رہے ہیں اور میں بھی خود بھی سن رہا ہوں, گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ نہ چھوڑو بھائی. توابن کے معنی کثیر التوبہ, یعنی بہت زیادہ روتے ہیں, بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, ان کے یہ آنسو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں. ایسا بندہ کبھی رائے گا نہیں ہوگا انشاءاللہ, چاہے شیطان و نفس اس کو گناہوں کے جنگل میں اللہ سے کتنی ہی دور لے جائیں, لیکن وہ جو پہلے اللہ سے رویا تھا کہ اللہ میری حفاظت کرنا, گناہوں سے مجھے ضائع نہ ہونے دینا, اس کے وہ سابقہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ تھے. اللہ تعالیٰ ندامت کے ان آنسوؤں کو رائے گا نہیں کرتا. پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے. اے فرشتوں, میرا بندہ مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا, تم جا کے اس کے پھر اس کے دل میں توفیق ڈالو, توبہ کر کے پھر میرے پاس آ جائے. لہذا جو لوگ روتے ہیں کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا, ہمیں ضائع نہ ہونے دینا, خاتمہ ہمارا ایمان پر کرنا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا, ایسے رونے والے بندے ضائع نہیں ہوتے. انشاءاللہ ان کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا. جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کو رونے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے محدثین نے لکھا ہے, ابلیس کو کبھی اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہوئی. اس ظالم نے ہمیشہ انذر نہیں کہا کہ مجھے مہلت دے دیجئے, میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. بزرگان دین فرماتے ہیں, یہ ظالم اگر انظر الیہ کہہ دیتا, مجھ پر ایک نظر ڈال دیجئے تو معاف ہو جاتا. انظر الیہ نہیں کہا, انذر نہیں کہہ دیا, مہلت دے دیجئے کہ اپنے بندوں کو بہکاتا ہوں. یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے, ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ پھر شیطان کی چال بہت جو ہے ضعیف ہوتی ہے, قرآن پاک میں آتا ہے. اس کو انظر الیہ کی توفیق نہیں ہوئی, کیونکہ یہ مردود تھا اس لیے اللہ کی نظر عنایت مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جس کو مقبول رکھتا ہے اس کو نظر عنایت مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, ہم سب پہ, اور جو سن رہے ہیں جو سن رہی ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر عنایت فرما دے اپنی رحمت سے کہ اللہ غلطی ہو گئی, نالائق ہوں, مگر آپ کا تو ہوں, آپ ہی تو ہمارے واحد خدا ہیں, آپ کا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں, کوئی دوسرا خدا بھی تو نہیں ہے. اگر گنہگاروں کا الگ خدا ہوتا, نیک بندوں کا الگ خدا ہوتا تو وہاں چلے جاتا, لیکن آپ ہی ایک خدا ہیں, نیکوں کے بھی آپ خدا ہیں, گنہگاروں کے بھی آپ خدا ہیں, لہٰذا آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر کسی کو بار بار موشن آ رہے ہیں, ہر دفعہ استنجا بھی کرتا ہے, کپڑے بھی بدلتا ہے, لہٰذا اگر بار بار گناہ ہوتے ہیں تو بار بار توبہ کرتے رہو. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پکی توبہ کی توفیق دے دے گا کہ میرا بندہ ہمیشہ رو رو کے مجھ سے معافی مانگتا ہے, ان کو بھی رحم آ جائے گا. لاؤ اس ظالم کو گناہ کرنے ہی نہ دو. بنگلہ دیش والے آنے والے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, اگست میں ارادہ ہے, وہ ایک دم جوش میں آتے ہیں, لاؤ بھائی اب اس کو گناہ کرنے ہی نہ دو. وہ جوش میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہمت ایسی توفیق دے گا کہ انشاءاللہ پھر مرتے دم تک ایک گناہ بھی نہیں کرو گے. لیکن ہمارا کام رونا ہے دوستوں, روتے رہو روتے رہو روتے رہو یہاں تک کہ ان کو رحم آ جائے. خوب سمجھ لو یہ اللہ کا راستہ ہے, اس میں نا امیدی نہیں ہے, یہاں امیدوں کے ہزاروں آفتاب روشن ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا کہا اب بہت ہی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں حدیث میں کیسی کیسی باتیں آئی ہیں, میں تو پڑھ کے مجھے شرمندہ ہو گیا اپنے آپ پہ. سبحان اللہ, نہیں ہو رہا لائیو. اچھا, حدیث شریف میں آتا ہے, حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, حقوق العباد کی اہمیت فضائل اور مسائل. بڑی عجیب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں. علم بھی بڑی نعمت ہے, علم ہوگا عمل کی توفیق بھی ہوگی. پہلی حدیث ایسی ہے کہ انسان بس رونا آ جائے اپنے اوپر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, آیت میں آتا ہے کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, قرآن پاک کی آیت ہے. آگے فرماتے ہیں, اے ایمان والو, نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے, آگے شاد ہے, نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. بچے جو ہنستے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے پہ ہنسو مت, اس کی ناک ٹیڑھی ہے, اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں, اس کے ناک سے چوہا نکلا ہوا ہے, وہ پوٹی کی ہوئی ہے, پشی کی ہوئی ہے, ان باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے. تو اے ایمان والو, یعنی ایک دوسرے کے سب بھائی بھائی ہوں. آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو, نہ تو مردوں کو مردوں, یہ بچوں کے لیے بات کر رہا تھا کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اس لیے بہت سے لوگ بولیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے اس لیے ان کو سمجھا رہا تھا. تو آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو, نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے. آگے ارشاد ہے نہ تو عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے, یعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو. آگے فرماتے ہیں اے ایمان والوں, بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور کسی کا عیب کا سراغ مت لگایا کرو, اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. یعنی ولا تجسسو آتا ہے نا, اور اس سے پہلے آتا ہے کہ بھئی برے گمان سے بچو, بد گمانی کیوں کرتے ہو. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں گناہ بھی خود کرتے ہیں, اس کو پھر پوری دنیا میں مشہور بھی کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ بتا نہیں سکتا میں, کسی کے عیبوں کی تشہیر کرنا جبکہ وہ عیب ہو بھی نہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت یہ تو فرمایا تھا کہ جب سے یہ واٹس ایپ کے گروپ خاندانوں کے بن گئے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ہوتی بات چھوٹی سی ہے اور اس کو بڑھا کے اتنا کر لیتے ہیں. کہاں سے کہاں بات تجسس غیبت, اللہ معاف فرمائے. مگر جو اللہ والا ہوتا ہے ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں. حضرت فرماتے ہیں جس کو اللہ والا بننا ہے وہ لا شکوہ فی والا انتقام, نہ شکایت کرے گا نہ انتقام لے گا نہ بدگمان ہوگا, بس وہ دونوں کو سمجھا دے گا. اس فقیر نے الحمدللہ دونوں کو سمجھایا اچھے انداز سے, جو بڑے تھے ان کو بڑوں کے انداز سے, چھوٹے تھے چھوٹوں کو, بہت میٹھے انداز سے دونوں سے ملا محرم سے, اور بہت اچھے انداز سے سمجھایا جو بھی جس کی بھی غلطی تھی. میں نے بتایا بھی حضرت والا کا یہ طریقہ ہے, اس طرح ہم لوگ اس طرح معافی مانگے ہیں اس طرح. الحمدللہ اب وہ برے گمان کرتے رہیں تو کرتے رہیں. بہرحال کتنی پیاری بات ہے, اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو, اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بہت بڑا گناہ ہے, اور ان سے بلا وجہ لڑنا قریب کفر کے ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے اپنے عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کی یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے ہیں, تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے. مسلم کی روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ چغل خور قانوناً بدون سزا جنت میں نہیں جائے گا. چغلی لگاتا ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرتا ہے, اور دونوں میں لڑوا دیتا ہے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. بچپن سے سنتے ہوئے آ رہا ہے, یعنی میرا مطلب بچپن سے مراد جب بڑے ہوئے تو یہ حدیث شریف سنتے ہوئے آ رہے تھے, مگر اس میں حکیم الامت نے بریکٹ میں لگ دیا قانوناً بدون سزا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, وہ تو کسی کو بھی جنت میں بھیج سکتے ہیں, اللہ مالک ہے, مالک یوم الدین ہے. قانوناً یہی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اب بتائیے ہم کتنی بڑی عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے, مردوں میں بھی ہے عورتوں میں زیادہ, کہ چغل خوری بہت کرتی ہیں, اور جو کرتی ہیں جو اصلاح کراتی ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ بھی, ہر وقت بس شوہر کی چغل خوری. توبہ کرو بھائی, اللہ سے معافی مانگو, میں بھی معافی مانگوں. ایک ہی کام ہے, اپنی اصلاح تو کرانی نہیں ہے, صرف چغل خوری کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز سب سے بدتر اس حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہو, یعنی جو ایسا ہو کہ ان کے منہ پر ان جیسا اور ان کے منہ پر ان جیسا. ایسے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب کے سامنے آؤ بھگت, اس کے منہ پہ ایسا, اس کے منہ پہ ایسا, ایک جگہ تعریف ایک جگہ بدتمیزی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرے کہ اگر اس کو خبر ہو جائے تو اس کو ناگوار ہو. عرض کیا گیا یہ بتلائیے اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں, یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے تو جو تو کہتا ہے تب تو اس نے غیبت کی, اگر وہ بات نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو اس نے بہتان باندھ دیا. تو غیبت اکثر بہتان میں ہی کنورٹ ہو جاتی ہے, بہت سے لوگ بات کرتے رہتے اور ایک کی چال لگاتے لگاتے بہتان تک پہنچ جاتے ہیں, اس سے بڑا گناہ ہے. تھوڑا برداشت بچوں کرنا پڑے گا, پابندی لگ گئی ہے باہر کھیلنے پر, یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ مجلس کی جگہ ہے. بات بات کرنی ہے کچھ کرنا ہے وہاں چپکے سے کھیل لو, مگر باہر نہیں جائیں گے, گملے ٹوٹ جاتے ہیں, میزبان کو پریشانی ہوتی کیونکہ گھر ہے. مانا یونس پٹیل صاحب کا ایک بیان تھا آج کل, ان کے بیان ایک کوئی صاحب ہے ماشاء اللہ, وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نکال رہے ہیں, MP3 بنا بنا کے ڈال رہے ہیں. اس میں انہوں نے بات فرمائی تھی کہ آج کل لوگ مشائخ جاتے ہیں کسی کے گھر پہ بیان کرنے, ٹھیک ہے تھوڑی دیر دوست وغیرہ جمع ہو گئے, اور وہ بڑا اس کا خیال کرتے تھے اس چیز کا. چلو کھانا بھی ہو گیا, چلو چائے بھی ہو گئی, اب چائے ہو گئی, اب بیٹھے ہوئے دو دو بجے تک, اب گھر والی کو سونا ہے, بچوں کو سونا ہے, یہ خانقاہ تھوڑی. فرمایا کہ فوراً خالی کر دینا چاہیے. میں نے سوچا الحمدللہ ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, سوا چار کا وقت, چلو ساڑھے چار ہو گئے, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے, عورتیں بیٹھی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, کیونکہ گھر ہے. خانقاہ کی بات الگ ہوتی ہے, گھر کی بات الگ ہوتی ہے. کتنی زبردست بات فرمائی ماشاء اللہ. اسی طرح آج ان کی بہت سی باتیں سنو, انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی, جو انگلش کے موالی ہیں ان کو ان کے بیان ضرور دینے چاہیے. امانت کے بارے میں آج بہت انہوں نے باتیں فرمائی کہ امانت ہے کیا چیز, ان کے اخلاق کیسے تھے ماشاء اللہ. بہت پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا, بہت سے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, بہت سے بیانات ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کو وقت ہی نہیں دیتے. حقوق و لباد ہے, دوسروں کی اصلاح اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اپنی فیملی کی اصلاح ضروری ہے. ان کو بھی سمجھائے, وہ باتیں ان کو بھی بتائے. اللہ حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ فرماتے تھے, بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ کتنی باتیں عورتیں کرتی ہیں اس طرح کی, مرد بھی کچھ کرتے ہیں. شیخ سے بھی کچھ لوگ ایسے مرید ملے مجھے جو مسلم, میں سچا سمجھ رہا ہوں مگر وہ جھوٹ ہے. بتائیے ذرا, بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ اس میں تو تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. بتائیے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بہت عرصے تک انہوں نے حکومت فرمائی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے, امیر المومنین تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ سے آڑ دلائے گا اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں نہ کر لے مبتلا ہو جائے. یعنی آڑ دلانے کا یہ وبال ہے, اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہوا تو اور بات ہے, اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو زیادہ ہی ہے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, خیر خواہی سے اچھے انداز سے نرمی سے اس کو سمجھا دیں. حقیر بھی نہ سمجھے, حضرت کا بہت عرصے حقیر نہ سمجھو کسی پہ, اس پہ بیان ہوا مجھے اس کو بہت زبردست فائدہ ہوا, بہت عظیم الشان الحمدللہ, جو میں نہیں سن سکا تھا پھر میں نے بعد میں ریکارڈنگ سنی. حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر ہرگز خوشی مت ظاہر کرو, کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے. کسی ہوتا ہے انسان ہے, دنیا میں ہزاروں باتیں آتی ہیں, یہ دنیاوی یا دینی بری حالت آ گئی کسی دوست کے اندر, کسی مرید یا مریدنی کے اندر, کسی پیر بھائی یا کسی پیر بہن کے اندر, کیوں خواتین بھی سنتی ہیں, اب آ گئی, اب اس سے خوشی ہو, خوش ہو, اچھا ہوا ایسی حالت آ گئی, یہ تو بہت خطرناک علامت ہے. تو کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کبھی اللہ تعالیٰ اس پر تو رحمت فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دے. یہ میں نے خود اپنی کھلی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں. عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت زید یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. بتائیے, سب سے بدتر وہ لوگ ہیں چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. یہ حقوق العباد کتاب ہے, اس میں سے حکیم الامت تھانوی کتاب, انہوں نے ایک جگہ سب حدیثیں جمع کر دی. جو بھی حدیث پڑھتا ہوں تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس میں ملوث ہیں. صرف ظاہر تو بن گیا, نظر بچا رہے ہیں, داڑھی ٹوپی آ گئی, مگر زبان سے ایسے کڑوے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. خواتین بھی کچھ ایسی ہیں, مرد بھی کچھ ایسے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, آپ نے فرمایا, اپنے بھائی مسلمان سے خامخواہ بحث مت کیا کرو, نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو, نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تو پورا نہ کر سکے. بہت سے لوگ وعدہ کر کے اور بتاتے بھی نہیں کہ میں نہیں آ پایا فلاں فلاں. البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے. چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے, اس وقت وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی, میں وعدہ پورا نہیں کر سکا, اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا, اس کا یہی مطلب ہے کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا ہوگا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا, مگر ہمیشہ عذر نہیں ہوتا, بتانا چاہیے. بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں, وعدہ جب کیا تو اس کو پورا نبھانا چاہیے, اور وہ بھی مشائخ سے وعدہ, بات کرے تو سوچ کے کریں کہ کس سے میں بات کر رہا ہوں. کسی کے ہر کسی کے رتبے الگ الگ ہوتے ہیں, میرا کوئی رتبہ وغیرہ نہیں ہے, اور جب وعدہ کیا کہ میں اس نماز میں آؤں گا تو شیخ اپنی مصروفیات سے نکال کے اس میں آتا ہے, پھر نہیں پاتا تو بہت دکھ ہوتا ہے, تو بتانا چاہیے کیوں نہیں آ پایا. ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے تو لف بھی بات پھیل جاتی ہے, پھر اس کی اہمیت بھی نہیں رہتی ایسے شخص کی. ایاز ایک صحابی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر وحی فرمائی کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ بڑی پیاری بات ہے۔ نعمان بن مشین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مسلمانوں کو باہم ہمدردی باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس طرح غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، بہت برے طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، انسان کو احساس ہونا چاہیے تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ تو خیر ایک غزہ کی بہت بڑی بات ہے، ویسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی اس کا انتقال ہو گیا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی تعزیت کرنا، اس کی عیادت کرنا سنت ہے، فون پہ کر لے چلو بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا اس کے ظلم کو اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے ظالم کی۔ اس حدیث کو سن کے پھر حضرت خاموش نہیں رہے، پہلے تو خاموش رہتے تھے، اب میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں، حضرت اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور دونوں کو فون کر کے سمجھاتے ہیں، مگر ایسے شخص کو جو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، رابطے میں بھی رہتا ہو، ورنہ جو بے رابطے رہتے ہیں، جو بالکل دور ہو گئے، ان کو فون نہیں کرتے حضرت، بات ہی نہیں ماننی ہے جن کو، اپنی چلانی، ارے بھائی پوچھ تو لو۔ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ آگے بڑی عجیب بات ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے، یعنی اگر اس میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں، مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے پر مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، نہ اس کی۔ کیا صحابی تھے، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دے، فصیحت، رسوائی اور شرمندگی نہ کرے۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یہ ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو۔ یہ بڑی خاص بات ہے، ہمارے بزرگوں نے ماشاءاللہ اس کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ایک اور روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود تو اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے، اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے وہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو سلام میں پہر کرے۔ دیکھیے ایسا بھی میں نے دیکھا زندگی میں، ادھر منہ پھیرا ہوا ایک نے، ادھر منہ پھیرا ہوا ایسے تو خواتین کی آتے ادھر ہوتی ہیں۔ میں فرمایا اس شخص میں وہ شخص اچھا ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ساری باتیں حضرت ابو ہریرہ کی باطن کے متعلق ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، شاید میرے دل میں بات اتر جائے، ٹیپ بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، کسی کی مخفی حالت کی کرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بوس کرو، نہ پیٹ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں نہ ایک دوسرے پر رش کرو۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق، ان سے چند ہی روایت ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ دھوکہ کرے. ملعون, لعنت فرمائی کالی کملی والے نے. فرمائی یہ سب حدیث مشکات میں ہیں, یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر الوقوع حقوق ہیں اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے. یہ فرمایا, پھر آگے حکیم الامت نے سب کے مواعظ میں بتایا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, مردوں کے کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, استاد کے کیا حقوق ہیں, سب کو بیلنس کر کے چلنا ہے. ایسے نہیں شیخ کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت دل ہلانے والی حدیثیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ہمیں صحیح باتوں میں مرید بنا دے. مرید وہ ہوتی ہے اس کی مراد اللہ کی ذات ہو, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیں اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دیں. اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ ظاہر کی ہوئے باطن کی. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں سب گناہوں سے بچا ہوں, یہ غلط بات ہے بھائی. باطن کے اتنے گناہ ہمارے اندر ہیں, اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے. کیسی کیسی باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں, اگر ان کو ہم ٹٹولیں گے اپنی زندگی میں تو میں بھی فیل ہو جاؤں گا, ہم سب فیل ہو جائیں گے. اس لیے میں کوشش کرتا رہے. میں یہ سب جو میں نے الحمدللہ یہ جو اخلاق پڑھے ہیں, بہت سے لوگوں کو اس میں میں نے اچھے والوں بھی دیکھا ہے, برے والوں کو, ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا الحمدللہ, اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو برائیاں کالی کملی نے فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان سب لوگوں کو بھی دیکھا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی برائیوں کریت کے پورے دنیا میں مشہور کرنا, عیبوں کو چھپاتے نہیں, ہر وقت تشہیر کرتے رہتے ہیں, ذلیل کر دینا, تحقیر کر دینا. کیا حالت ہوگی ان کی, اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں. کاش اللہ تعالیٰ ان کو یہ میں کلپ بنواؤں گا اور سب تک پہنچوانے کا ارادہ ہے. کاش ان کو ہدایت ہو ان ظالموں کو کہ کیسی کیسی بدتمیزی سکھائی اور سیکھی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی. بہرحال کبھی کبھار تو انسان کے اندر ہوتا ہے غصہ آ گیا, مگر ہمیشہ ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز اندر فطرت میں پائی جاتی ہے, مگر یہ بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی گناہ نہیں جو چھوٹ جائے, جو نہیں چھوٹتا ہو. باطن کا گناہ ہے, انسان فکر کرے, اس طرف توجہ دلایا. دوسروں کے ساتھ تو صحیح اچھے رہیں گے, مگر اپنوں کے ساتھ ایسے برے اخلاق کہ اللہ معاف فرمائے. اور ہم تو کسی کو حقیقی نہیں سمجھتے, مگر اللہ تعالیٰ بہرحال مجھے بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. اخلاق تو بہت بڑا اس کے اندر جو ہے, اسلام کے اندر سارا بات ہی اخلاق کی ہے. اور اخلاق ہی خراب ہوں گے تو بتائیے. اسی طرح ایک بات اور ہے, حضرت نے یہ فرمایا تھا, اس پہ بہت بیان کر چکے ہیں کہ خواتین کو آج کل جوش چڑھا ہوا ہے کہ جو ہوں میں کاروبار کروں. ارے بھائی اتنا کاروبار کر لینا کہ اس کو اتنا بڑھا لیا کہ بیوی بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا, یہ صحیح تھوڑی ہے. ہر چیز میں کہ بس پیسے زیادہ آ جائیں, میں بس اچھی گاڑی مل جائے, اچھا بنگلہ مل جائے, اچھی یہ سب مل جائے. اچھا اچھا کیا مل جائے گا, سکون ملے گا؟ سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. اس اچھے کے چکر میں ظاہر سی بات ہے انسان نیٹ استعمال کرے گا, اور عورت تو آدھی عقل کی ہوتی ہے, جب نیٹ استعمال کرے گی تو پھسلے گی نہیں, پھر احساس بھی نہیں رہتا. گناہ کرتے کرتے کبھی انسان کا ایسا حالت ہوتی ہے کہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے. ارے بھائی نیٹ پہ تو سب جگہ تصویریں آ رہی ہیں. بنگلہ دیش والوں کا بھی نیا آواز آیا, انہوں نے وہاں پہ آواز کیا تھا بنگلہ دیشی زبان میں, پھر حضرت شاہ فیروز احمد صاحب نے اس کو بیان فرمایا, ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا سارے عالموں کو, اور پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ جاندار کی تصویر بالکل حرام ہے, اپنے پروفائلوں سے نکال دو, جہنم کے رستے کو مت خریدو اپنے پروفائلوں میں وہ ڈی پی پہ وہ لگا کے, اس سے کوئی دین پھیلے گا؟ بہت درد مندانہ حضرت بنگلہ دیش والوں نے بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ہدایت کاملہ عطا فرمائے, ہم سب کو سچا پکا اللہ والا بنائے. ہم تو ہم سب کے لیے ہی خیر خواہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کسی سے دشمنی ہے, کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہے, نہ میں کوئی کرتا ہوں, مگر بات بتانی ضروری ہوتی ہے. حق بات پیش کی جائے گی, اور اسلام کی بات پیش کی جائے گی, دین کی بات پیش کی جائے گی, کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اپنی رحمت سے, اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرمائے. ہمارے بڑوں نے کتنی نصیحتیں کی ہیں, اگر بڑے غلطی پر بھی ہیں تو چھوٹے تھوڑی ان سے زبان چلائیں گے, ان سے بدتمیزی کریں گے, زبان تیز آواز میں بات کریں گے, اللہ معاف فرمائے ایسے زور زور سے چیخیں گے. یہ کوئی ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں ہے, نہ ہمارے کسی نیک کسی مہذب خاندان کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. بڑے سے تیز آواز میں بات کریں, بھلے بڑے تیز آواز میں بات کریں, بوڑھے ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ تو وہ ان کی آواز ایسی ہو جاتی ہے. چھوٹوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ گھرانوں میں کہ بڑے ظلم کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, گتم گتا ہیں, مگر بڑے چپ چاپ بیٹھے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بڑوں کو چاہیے جو گھر کا بڑا ہو وہ آ کے آئے اور ان کو مسئلہ حل کرے, اور دونوں کو سمجھائے کہ میاں کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو, پیار محبت سے رہو, شیطان بہکا رہا ہے, کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مگر اچھے انداز سے سمجھائے, قرآن و حدیث سمجھائے. حضرت نے فرمایا ہم نے کبھی کوئی قاضی نہیں بنا, شیخ قاضی نہیں ہوتا, یہ دونوں کے جو ہے وہ ہاں, اور کیونکہ کہ ایک کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ سمجھے گا شیخ میرے خلاف ہے، اللہ معاف فرمائے. تو شیخ دونوں کو حقوق بتا دیتا ہے، یہ میاں کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے، یہ ساس کے، یہ بہو کے، یہ نانا کے، دادا کے، یہ بچوں کے، یہ شیخ کے، سب کے الگ الگ حقوق ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ کس پر عمل کرتے ہیں. اپنے انسان اپنے جو ہے کامل تو وہی شخص ہوتا ہے جو اپنی برائی کو برائی سمجھے اور حق بات تو قبول کر لے، اور کبھی اللہ سے روئے تنہائی میں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دو نفل پڑھ کے روئے، اے اللہ مجھے حق دکھا دے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے حق دکھا دیجئے، مجھے سچ اچھے اخلاق والا بنا دیجئے. اب بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. 4:08، یہ صحیح ہے ٹائم. اچھا ماشاء اللہ، بڑا وقت میں برکت ہوگی، بڑی ہوگی. اب چونکہ تھوڑا سوکھا سوکھا سا ہو گیا، مطلب یہ کہ بہت ظاہر سی باتیں بہت گہری باتیں ہو گئیں ہیں. ایک یہ شعر دوبارہ سنایا تھا، انہوں نے سنا نہیں تھا نا، مزہ آ جائے گا. یہ بھی ابھی آئے ہیں، دو شعر ہیں بس، پھر دعا کر لیتے ہیں. صاحب صاحب کے اشعار ہیں. رہرو کو تو منزل کی خاطر ہر ناز اٹھانا پڑتا ہے، رستے میں ہنسی نظاروں کو نظروں سے گرانا پڑتا ہے. نہیں، جب اللہ کے رستے میں چل رہے ہو تو ہر ناز اٹھانا پڑے گا. ہوتے ہیں خدا کے رستے میں اپنے بیگانے سب دشمن، کبھی نفس مقابل آتا ہے، کبھی بیچ زمانہ پڑتا ہے. جب دل دل بن جاتا ہے تو پھر لگتی ہے یہ دنیا دلدل سی. ہاں پہلے پہل کچھ دن تک تو دل کو تڑپانا پڑتا ہے. آخری شعر سنیے گا. دل یوں ہی نہیں دل بنتا ہے، تائب گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک عرصہ صحبت صاحب دل سالک کو اٹھانا پڑتا ہے. جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بہت خاص یہ شعر ہے. خود ہی سمجھ جائیں ہم کیوں کسی کو بولیں، ہے نا بھائی. دل یوں ہی نہیں دل بنتا ہے، تائب گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک عرصہ صحبت صاحب دل سالک کو اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، تو سب کے بیوی بچے ہوتے ہیں، میں کچھ وقت نکال کے، اگر آپ کمال کے پاس نہیں آ سکتے ٹھیک ہے، اگر حضرت شاہ فیروز احمد صاحب کے پاس آئیے، 24 صبح 9 سے رات 9 تک حضرت وہیں پر ہوتے ہیں. بہت بڑی قربانی ہے، کہنا تو بہت آسان ہے، ان کی صحبت میں آنا وقت نکال کے. کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. آج صبح ہی کی بات ہے، فجر کے بعد مجلس ختم ہو گئی، کچھ تین لڑکے، دو ایک قمیض شلوار میں تھے، دو پینٹ شرٹ میں تھے، بالکل ماڈرن. میں تو حضرت سے ملنے فجر کے بعد، کیونکہ ایک صاحب سے وقت لیا تو وہ آئے نہیں، تو وہ کوئی اور مشورہ کسی اور سے ہو گیا. بہرحال وہ وقت میرا قیمتی ہو گیا. تو حضرت شاہ فیروز احمد صاحب نے فرمایا اچھا آپ آئیے. پھر فرمایا یہ حیدرآباد سے آئے ہیں، تینوں حیدرآباد سے آئے تھے، مزاحلوم کے تھے وہ، اور ایک حافظ تھے ماشاء اللہ، مگر بہرحال حافظ تھے، تھوڑا بیچارے ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو انہوں نے بولا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کمال الدین صاحب ہیں، یہ جاتے رہتے ہیں، کمال الدین حیدرآباد کے بیانات کے لیے جاتے رہتے ہیں. فرمایا جی جی یہ صدیقی صاحب ہیں. میں نے کہا جی یہ صدیقی صاحب ہیں نا جو آتے رہتے ہیں. ہاں ان کے بیان میں نے سنے ہوئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا چلو بھائی کمال ان کو لے کے جاؤ، ہماری طرف سے ان کو ناشتہ کراؤ. تو پھر حضرت کی طرف سے ہم کو ناشتہ ہوا، ان کے ساتھ بیٹھا اور باتیں ہوئیں. پھر انہوں نے کہا ہم لوگ صبح رات سے نکلے، بارش ہو گئی تھی، گاڑی میں آئے ہم لوگ تو بہت تھکن ہو رہی ہے، ہمیں سونے کا دل چاہ رہا ہے، تو ہم لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیے میری تو خانقاہ نہیں ہے، حضرت کی خانقاہ ہے. جب آپ چلے گئے تھے اس وقت کچھ حیدرآباد کے تین ساتھی آئے تھے، مزاحلوم کے تھے، دو تو پینٹ شرٹ والے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ بیٹھے ہوئے نئے ساتھی، ایک بغیر پینٹ شرٹ والا تھا، حافظ تھے، مزاحلوم کے. انہوں نے میرے بیان بھی سنے، چپکے چپکے آ کے بیٹھتے رہتے تھے وہ حیدرآباد میں. بولے آپ صدیقی صاحب ہیں نا، وہی جو بیان کرتے ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا ہمیں سونا ہے. پھر حضرت نے، میں اندر سے پوچھنے گیا، حضرت نے فرمایا ارے بھائی ان کو مسجد میں کیوں سناتے ہو، ان کو اوپر سلاؤ بس ان کو. اور فرمایا کہ ان سے بول دینا، ان کو یہ نہیں بولنا سختی یہاں پہ، بلکہ ان سے بولنا کہ بس موبائل فون اوپر استعمال نہ کریں، بات کرنی ہے تو نیچے آ کے باہر جا کے استعمال کر لیں. سب کے پاس اسمارٹ فون تھا، تاکہ دوسرے سالک بھی رہ رہے ہیں ان کو پریشانی ہو. ان کو یہ نہیں بولنا, غصہ نہیں کرنا ان پہ کہ موبائل فون پہ پابندی, بلکہ ان کو یہ بولنا کہ آپ ابھی یہاں پہ استعمال نہ کریں, منع ہے. فرمایا کہ ان کو اکرام سے اوپر لے کے جاؤ, ان کو بستر بچھاؤ, ان کو تینوں کو سلاؤ. تو اور پھر ماشاءاللہ وہ اتنا حیران ہوں میں کہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے شیخ, ہمارے شیخ انسانیت سکھاتے ہیں, کسی کو حقی نہیں سمجھتے, بالکل ماڈرن تھے. حضرت نے اتنا وہاں سالکوں کے ساتھ سلوایا اور وہ سب اوپر دیکھ رہے ہیں. میں نے جا کے اعلان کر دی, میں نے کہا یہ حیدرآباد کے ساتھی ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. حضرت نے فرمایا اوپر سوئیں گے یہ لوگ اور تھوڑی دیر سو کے چلے آئیں گے. دیکھیے اللہ والے کیسے پیارے ہیں. تو جب وہ ایسے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھ رہے تو ہم لوگ جو آنے والے ہیں کیوں حقیر سمجھیں گے؟ ڈانٹ لگا دی تو لگا دی, وہ تو محبت میں لگاتے ہیں. بتائیے, حضرت کا اس سے بہت زبردست بیان ہوا ہے, سب ایک جمع ہوا ہے. کسی کو حقیر مت سمجھے, خواتین کو بھی ضرور سننا چاہیے, کسی کو حقیر نہ سمجھے. کسی کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو پھر تو یہ اس سے بڑا مجھے صبح کی مجلس سے اس سے زیادہ یہ حضرت کی اخلاق دیکھ کے بہت فائدہ ہوا. وہ لوگ سب حیران تھے. پھر حضرت نے فرمایا کمال ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کو اچھے سے ناشتہ ہم لوگ کرائیں گے, ہماری طرف سے ناشتہ ہوگا. حضرت کا یہ اکرام ماشاءاللہ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. اور صرف حضرت کا یہ معاملہ صرف باہر خانقاہ میں نہیں ہے, مفتی فرحان صاحب اکثر باتیں اندر کی بتاتے رہتے ہیں, گھر کے اندر کی. گھر کے اندر بھی سب کے ساتھ حضرت کے اخلاق ایسے ہی ہیں. ظاہر سے اتنا بڑا خاندان ہے, اب سب تو حضرت جیسے نہیں ہو سکتے نا, خامہ خی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں مگر حضرت سب کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے اب میرے ساتھ سب پورے خاندان کی نسبت لگی ہوئی ہے, تو جیسا کمال اگر کوشش کرتا ہے رہنے کی تو ایسے تو ضروری نہیں کہ سب میں وہی چیز پائی جاتی ہو. سب کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں, اور یہ ہے کہ حضرت شاہ فیروز میمن صاحب کی بات ہی الگ ہے ماشاء اللہ. جیسے وہ ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پورا خاندان ایسا ہو. اس لیے کبھی بھی کسی کے شیخ کے خاندان گھر والوں پہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے, اپنا پیار نصیب فرمائے. اور یہ اس نصیحت یہ ہے کہ اس مجلس کی کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی کے تجسس اور ٹوہ میں نہ پڑیں, اپنے عیبوں کو دیکھیں. اپنی تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. میں نے تو ایک صاحب کو سمجھایا, میں نے کہا آپ تو نماز میں غائب ہوتے ہو, ادھر ادھر کی تو باتیں چھوڑیں. پانچ وقت کی نماز جماعت سے ہونی چاہیے آپ کی. بس مجھے کچھ نہیں پتا, کم از کم یہ تو شروع کرو, یہ تو دین کی جڑ ہے. نماز تو دین کا ستون ہے, اس میں تمہاری دڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں تو آگے کیا باتیں کریں ہم. بوز اور کینے کی بات تو بات کی ہے, پہلے نماز تو شروع کرو. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عمل کی توفیق دے. اب دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی رمیا, اللہ مجھے بھی جو باتیں بیان ہوئیں میں بھی سب سے زیادہ محتاج ہوں, سراپا محتاج ہوں. اے اللہ آپ کے فضل و نظر عنایت کا محتاج ہوں, مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے. جتنے دوست بیٹھے ہیں ہمارے, جتنے خاندان والے ہیں, من جہت النسب و من جہت النساء, سارے خاندان والوں کو کامل ہم سب کو ہدایت عطا فرما, مجھ سمیت مجھے بھی ہدایت دے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. کسی کو حقیر نہ سمجھے, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بنا دیجئے, خوب اچھے اخلاق والا بنا دے. کبھی انسان جوش میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, اس کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے تو معافی مانگ لے, اپنے آپ کو چھوٹا بن کے پیش کرے اور معافی تلافی کر کے دلوں کو صاف کر لے. موت کا کچھ بھروسہ نہیں, زندگی تو چند روزہ ہے. کچھ اے اللہ ہم سب کو احساس ندامت عطا فرما. تکبر ایسی خطرناک بیماری ہے, بڑی مشکل سے نکلتی ہے, مگر اے اللہ آپ تو بہت بڑے داتا ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم سب کے دلوں سے تکبر نکال دے, حق بات قبول کر لیں اور کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اے اللہ اتنا مٹا دے کر مٹنے کا احساس بھی نہ رہے, جیسے گدھا جو ہے کان کی نمک میں گر جاتا ہے, جب تک سانس لیتا رہتا ہے گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے. جیسے ہی مر جاتا ہے وہ گدھا جو کان کی نمک کی کان میں گر کے پورا نمک بن جاتا ہے. اے اللہ ہمارے جو نفس سانسیں لے رہا ہے, نفس کو ہم مٹا نہیں رہے, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. نفس کو 100% مٹانے کی توفیق دے دے. نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنی سستیاں غفلتیں ہیں سب سے ہم آج توبہ کرتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, ان سستیوں کو چستیوں سے بدل دیجئے. جو گناہ چپک گئے ہیں اور ہم چھوڑ نہیں رہے, اے اللہ آپ تو بہت بڑے ربا ہیں, آپ کے لیے کیا مشکل ہے. جیسے آپ نے اوروں سے چھڑوا دیے, ہم سے بھی وہ گناہ چھڑوا دیجئے, جلد سے جلد چھڑوا دیجئے. ہم اس لذت میں لگ گئے جس کا کوئی حاصل ہی نہیں, جو آپ سے دور کرنے والا ہے, جبکہ آپ کے نام کی کیا لذت ہے, کیا مٹھاس ہے, کیا مزہ ہے دین کے اندر. ہمارے بڑوں نے کیا مزہ پایا, کیا مٹھاس پائی. اے اللہ ہمیں وہ مزہ عطا فرما, اشبار آنکھیں عطا فرما, اللہ کے نام کا مزہ عطا فرما, ذکر کا مزہ عطا فرما, تلاوت کا مزہ عطا فرما. قرآن پاک میں اللہ نے کیا کیا فرمایا, اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل اللہ کی صحبتیں کیسی پیاری ہوتی ہیں, ان کی صحبتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اس دل کے غفلت کے پردے کو چاک فرما دے, جو ایک حجاب آ گیا اس کو ختم فرما دے. خا خاص فضل فرما دے، اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے دے، اپنی اشد محبت ادا فرما، اپنا دیوانہ بنا، اپنا عاشق بنا، سنتوں کی بارش کرنے والا بنا، اے اللہ عشق کی آگ لگا دیجئے، ہمارے سب بچوں کو اللہ والا بنا، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ والا بنا، ہمارے سب خاندان والوں کو اللہ والا بنا، ہماری میری جتنی روحانی جسمانی اولاد ہے سب کو اللہ والا بنا، جو تعلق رکھتے ہیں جو نہیں رکھتے، جتنے احباب حاضرین غائبین غائبہ سب کو 100% اپنا بنا لیجئے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، جو ادھر ادھر چلے گئے ان کو بھی جوڑ دیجئے، جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں جوڑ دیجئے، خاص فضل فرما، اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، حضرت والا شاہ فیروز محمد صاحب رکعت مالیہ کروڑوں جانے عطا فرما، اور جو ہمارے دونوں مشائخ چلے گئے دنیا سے، عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیسے پیارے تھے حضرات، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان دونوں کی جو تصویریں حضرت شاہ فیروز احمد صاحب اور بنگلہ دیش والے شاہ عبد المتین صاحب دارالکات عالیہ، ان کے کروڑوں جانے عطا فرما، حضرت والا کے ایک ہی بیٹے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب دارالکات عالیہ، ان کے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارشوں کی بارش فرما، اے اللہ اپنا عشق نصیب فرما، اہل اللہ کا سچا عاشق بنا دے، یعنی اہل اللہ کے سچی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق دے دیجئے، اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق دے دے، اے اللہ اپنی عزت کو دعو پہ لگا کے اصلاح کروانے کی مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے، وقت میں، علم میں، اعمال میں، ہر کام میں برکت عطا فرما، اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، کھانے پینے کا انتظام فرما، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرما، یہ اللہ اسرائیل جو بم برسا رہے ہیں ان کو انہیں پہ لوٹا دے، ان کو ایسا سبق چکھا قیامت تک آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، جہاں جہاں بارشیں سیلاب وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ عافیت والی بارش فرما، جو مسلمان پریشان ہیں گھروں وغیرہ کی وجہ سے، اے اللہ ان کا خوب پریشانیاں دور فرما دیجئے، اور عافیت والی بارش برسا دیجئے، ہم سب کو بھی معاف فرما دیجئے، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما، جو بد اخلاق ہے خوش اخلاق بنا، جو بے روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما، جن کے روزگار نہیں لگے ان کو روزگار لگوا دیجئے، جن کی بے برکتی ہو گئی، بہت ٹیکس لگا دی گورنمنٹ نے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، کاروباروں میں بڑے مسائل ہو رہے ہیں، ہر کوئی جس کو ملتا ہے کاروبار پریشان ہے، اے اللہ خیر مدد، خوب مدد فرما، کاروباری حضرات کی خوب مدد فرما، غیب سے انتظام فرما، اے اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، جو گھروں کے جھگڑے ہیں ختم فرما، ایک دوسرے پہ فدا ہونے والا بنا، بدگمانیاں دور فرما، رنجشیں ختم فرما، دوستانہ ماحول فرما، جنت والا ماحول بنا دیجئے، ایک دوسرے کے خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا، آگے بڑھ کے بڑوں کو چھوٹوں سے، چھوٹوں کو بڑوں سے ایک دوسرے کے گلے لگانے کی توفیق دے دیجئے، جھگڑے ختم فرما دیجئے، محبتیں قائم فرما دیجئے، خاص فضل فرما دیجئے، اے اللہ بدگمانیاں دور فرما دیجئے، رنجشیں دور فرما دیجئے، خاص فضل فرما دیجئے، آپ راضی ہو جائیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین بحرمت سید